الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله مولانا العظيم. دس مرتبہ درود شریف اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد 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 وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج دن میں چاند گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے دن میں، تو سورج گرہن کے سلسلے میں کچھ ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی ایسی انوکھی چیز ہوئے تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. یہ جو گرہن ہوتا ہے تو اس گرہن کے بارے میں دنیا میں لوگ عجیب عجیب باتیں سوچتے ہیں. ایک سوچ تھی پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی، جس کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، جہالت کا دور کہتے ہیں. جہالت کے زمانے میں اس گرہن کے بارے میں لوگوں میں ایک عجیب سوچ یہ تھی کہ کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے یا بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس موقع سے یہ گرہن ہوتا ہے. یہ مشہور بات تھی. اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کوا بیٹھا اور جھاڑ کی ڈالی ٹوٹ گئی, تو کوا یہ سوچتا ہے کہ میرے وزن سے ٹوٹ گئی. تو اس طرح کچھ ہوا ہوگا کہ کبھی کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا, بڑے آدمی کی پیدائش ہوئی اور اسی دن قدرتی گرہن بھی ہوا. تو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی, چل گئی لوگوں میں کہ بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے, بڑا آدمی مرتا ہے تو اس نسبت سے گرہن ہوتا ہے. اور قدرتی بات کچھ ایسی بھی ہوئی کہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے جن کا نام ابراہیم تھا, وہ تھوڑے بڑے ہوئے تھے, باقی حضور کے دوسرے بیٹے بالکل بچپن میں انتقال کر گئے. ابراہیم تھوڑے بڑے ہوئے تھے تو جس وقت گرہن لگا مدینہ منورہ میں, اسی ٹائم میں اسی کے آجو باجو حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. اللہ آپ کو اور مجھ کو بار بار مدینہ پاک لے جائے, کہو آمین. وہ جگہ جانے کی جگہ ہے. تو جب بقی قبرستان میں جاتے ہیں تو اندر داخل ہو کے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو الٹے ہاتھ کی طرف حضرت ابراہیم کی قبر آتی ہے. یہ حضور کے بیٹے, تو ان کی موت ہوئی, انتقال ہوا ان کا, اور اسی کے آجو باجو میں مدینہ میں گرہن لگا. تو لوگوں نے وہ بات دونوں جوڑ دی کہ دیکھو اللہ کے نبی کے بیٹے بہت بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے, کا ان کا انتقال اور گرہن, اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں باقاعدہ بیان کیا اور بتلایا, اے لوگوں کسی کے مرنے اور پیدا ہونے سے گرہن لگتا نہیں ہے. کوئی بڑا آدمی پیدا ہوئے, کوئی بڑا آدمی مر جاوے, اس کا گرہن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی باتیں سب غلط ہیں. حضور نے ان کی بات کی اصلاح فرمائی. اسی لیے میں حضرات علماء کرام کو درخواست کرتا ہوں, جب کبھی کوئی ایسی بات ہوئے جیسے آج گرہن ہوا, آج سورج گرہن ہوا, کبھی رات میں چاند گرہن بھی ہوتا ہے, کبھی اور چیز بھی ہو جاتی ہے, تو ایسے موقع پر قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, یہ لوگوں کو بتلانا چاہیے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے, رہبری کرنی چاہیے. ایک وچار دھارا یہ تھی جو میں نے آپ کو زمانے جاہلیت کی بتلائی. دوسری ایک وچار دھارا میں آپ کو بتلاؤں جو آج کل وگنانک لوگ کہتے ہیں, سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں. وہ لوگ یوں کہتے ہیں جیسے کہ پیپروں کے اندر آج کل آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں, چوپڑیوں میں بھی پڑھا ہے, کہ یہ دھرتی پرتھوی چلتی ہے, سورج بھی چلتا ہے, چاند بھی چلتا ہے اور دوسرے بہت سارے گرہ ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ بھی سب چلتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ایسا ہے کہ دھرتی اور سورج کے بیچ میں کوئی دوسرا گرہ آ گیا، کوئی سیارہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے سورج کی روشنی، سورج کی دھوپ زمین پر آنے سے رک جاتی ہے۔ گویا کہ سورج اور زمین کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے، یہ سورج کی گرمی، اس کی دھوپ دھرتی پر، پرتھوی پر، زمین پر آتی ہے، لیکن بیچ کے اندر چلتے چلتے کوئی گرہ آ گیا، کوئی ستارہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ سورج کی دھوپ دھرتی پر آنا رک جاتی ہے، اس کی وجہ سے گرہن ہو جاتا ہے۔ ایسا وگنانک لوگ کہتے ہیں۔ یہ ایک دور کا سبب، اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، ہم اس کو رد بھی نہیں کرتے، اس کو ہم بہت زیادہ مانتے بھی نہیں۔ دنیا میں ایک تیسری وچار دھارا ہے، ایک قوم ہے جن کو ناستک لوگ کہلاتے ہیں۔ یہ ناستک کون لوگ ہیں؟ جو کسی خدا کو نہیں مانتے، اس دنیا کے بنانے والے کو نہیں مانتے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ بس یہ کاڑ چکر ہے، دنیا چل رہی ہے، چل رہی ہے، چلتی رہے گی، یہ ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، پرتھوی ہے، اور ہزاروں لاکھوں ستارے تارے اس برہمانڈ میں، اس اوکاش میں موجود ہے، جو چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے کبھی ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے دور جاتے ہیں، اس کی وجہ سے گرہن ہوتا ہے۔ پھر وہ آگے چل کر یوں کہتے ہیں کہ یہ سب گرہ، ستارے، پرتھوی، سورج، چاند، سب چلتے چلتے ایک دن ایک دوسرے کے پاس آ جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور جس دن یہ ٹکرا جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اس کو یہ لوگ پرلئی کہتے ہیں۔ اور اسی پرلئی کو، جس کو گجراتی میں، وگنان کی بھاشا میں، ناستکوں کی زبان میں پرلئی کہتے ہیں، ہم اس کو قرآن حدیث کی زبان میں قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب آسمان پھٹے گا قیامت کے لیے، جب یہ تارے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گریں گے، یہ سب ہوگا۔ مہا پرلئی، بڑی قیامت، اس پر یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا۔ یہ سب دنیا میں چلتی ہوئی وچار دھارا ہے گرہن کے بارے میں۔ لیکن ایک مسلمان کو، ایمان والے کو، گرہن کے بارے میں وہ چیز سوچنی ہے جو قرآن میں جس کے اشارے نکلتے ہیں، حدیث پاک میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضور کے زمانے میں جب یہ گرہن لگا، اس موقع پر حضور نے جو صحابہ کو بیان فرمایا، اس طرح کے موقع پر کی بڑی اہم باتیں حضور نے بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا, سورج بھی اللہ نے پیدا کیا, چاند بھی اللہ نے پیدا کیا, زمین بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. یہ ساری دنیا, دنیاؤں کی دنیا سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اسی لیے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف, تمام وخاڑ اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام دنیاؤں کے مالک ہے, تمام دنیاؤں کو پالنے والے ہیں. یہ ایک جگت ہمارے سامنے ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ایسی ہزار جگت, ایسی ہزار دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. یہ تو ایک دنیا ہم دیکھ رہے ہیں, اسی لیے یہ عالم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عالمین یہ بہو وچن ہے, جمع کا صیغہ ہے, اور اس کا ایک وچن واحد عالم آتا ہے, اور عالم جگت کو کہتے ہیں, دنیا کو کہتے ہیں. تو قرآن کے اندر الحمد و شریف کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اللہ تمام دنیاؤں کے مالک, تمام دنیاؤں کو پالنے والے, وہ اللہ. ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے. یہ ابھی تو ایک دنیا جس میں ہم جو جی رہے ہیں اس دنیا کی ابھی تو پورے پوری ڈسکوری نہیں ہو سکتی. پوری دنیا کی کھوج, سوچ, کھوڑ ابھی تو نہیں ہو سکی. تو اندازہ لگاؤ کہ جو اللہ نے ایسی 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 ہزار دنیا بنائی ہو, اس دنیا کے تک تو ابھی ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. اور لگتا ایسا ہے کہ قیامت تک جاننے کے کوئی سورسز اور ذریعے بھی نہیں ہمارے پاس. جتنا قرآن میں آیا, حدیث میں آیا کہ اللہ نے بہت سارے جگت, بہت ساری دنیا پیدا فرمائی, اس کو مان لو اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ. اب یہ جو سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے, تو حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورج میں چمک اللہ نے رکھی, چاند کو اللہ نے چمکایا. جیسے کہ یہ بلب ہے, یہ بلب, یہ گلوف, یہ لائٹیں, ہم نے کسی الیکٹریشین کو بلایا, وہ لائٹ کا کام کرنے والا آیا, اس نے یہ بلب لٹکائے, اس کا وائر کے ساتھ جو ہے تار سے کنیکشن جوڑا, اس کے ساتھ ایک سوئچ لگائی, سوئچ چالو کریں گے یہ لائٹیں جلے گی, سوئچ بند کریں گے یہ لائٹیں بند ہو جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا. بس سمجھو کہ سورج کے اندر جو روشنی ہے, جو لائٹ ہے, جو چمک ہے, وہ اللہ تعالی کی قدرت سے ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. چاند چمکتا ہے اللہ کی قدرت سے, اللہ کی دی ہوئی لائٹ اور روشنی سے. اللہ تعالی جب چاہتے ہیں, سمجھو وہ سوئچ بند ہو گئے تو سورج بھی کالا پڑ گیا, چاند بھی کالا پڑ گیا. جیسے سوئچ بند کرو تو یہ جلتے بلب کالے ہو جائیں گے, اندھیرا ہو جائے گا. یہ سورج اور چاند کی سوئچ اور اس کی روشنی اور اس کی لائٹ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تب اس کی روشنی بند کر دیتے ہیں اور یہ سورج اور چاند کالے پڑ جاتے ہیں. اسی لیے ایک ایمان والے کو گرہن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی روشنی, اس کی چمک, اس کی لائٹ اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ جب چاہتے ہیں تب سورج اور چاند کو کالا بنا دیتے ہیں. خدا کی مرضی کی بات ہے. اور اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی قدرت سمجھاتے ہیں، ارے انسانوں تم سورج کو کیا سمجھتے ہو، سورج کو چاند کو تم نے کیا سمجھا، کہ یہ سورج اور چاند میری مخلوق ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو چمکایا ہے، میں نے اس کو جگمگایا ہے، میں جب چاہتا ہوں تب اس کو میں کالا بنا دیتا ہوں. اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں اچھی طرح فٹ کر لو کہ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی جو روشنی ہے، جو لائٹ ہے، جو پرکاش ہے، جو نور ہے، وہ اللہ کی قدرت سے ہیں. اللہ جب چاہتے ہیں اللہ اس کو کالا بنا دیتے ہیں اور اس کی روشنی خدا ختم کر دیتے ہیں. تو گرہن لگ جاتا ہے، چاند کی روشنی ختم کر دی، چاند کو گرہن لگ گیا. سورج کی روشنی اللہ نے ختم کر دی، سورج کو گرہن لگ گیا. بعض روایتوں میں ایک عجیب بات آئی حدیث پاک میں، اللہ تعالی کی تجلی ہے، تجلی کا نور، تجلی کی روشنی، تجلی کی لائٹ ہے. جب اس کو یوں سمجھو کہ یہ بلب ہے، اب اس بلب کو سمجھو کہ یہ 100 وولٹ کا ہے، اب اس کے سامنے آپ 500 وولٹ کا کوئی فوکس رکھ دو تو اس کی روشنی اس کے سامنے دب جائے گی. کوئی چھوٹی کیپیسٹی کا بلب جلتا ہو، اس کے سامنے بڑی کیپیسٹی کا بلب لگا دو تو وہ چھوٹے کی کیپیسٹی ختم، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی سورج کی روشنی، اتنی بڑی سورج کی گرمی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنی تجلی کا نور اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو سورج بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ سورج کے سامنے اللہ کی تجلی آوے اور وہ سورج اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاوے، وہی ہمارے سامنے گرہن کی شکل میں آتا ہو، یہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کی تجلی، اللہ کی روشنی تو بہت اونچی. یہ سورج کو اللہ نے روشنی دی تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی تجلی اور روشنی کتنی بڑی ہوگی. ایک سیدھی سیدھی بات قرآن سے اور سناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ایمان کی دعوت لے کے گئے تو اللہ نے دو چمتکار دیے ان کو، دو معجزے عطا فرمائے. ایک ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ میں، اس ڈنڈے کو خدا نے سانپ بنایا، اجگر بنایا، یہ قرآن میں ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا چمتکار. دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، ہتھیلی، یہ ہتھیلی کو اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا، گندمی رنگ جس کو ہم گجراتی میں گہوں ورن کہتے ہیں، یعنی گیہوں کے رنگ جیسا موسیٰ علیہ السلام کا رنگ تھا. بلکہ بعض تفسیروں میں تو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلر بہت زیادہ گہوں کے رنگ کا تھا، بہت زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، چمتکار دیا، ہاتھ جیسا ہاتھ، لیکن یوں کر کے بغل میں لے جاتے تھے، ڈابی بغل میں. تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا دل ڈابی طرف ہوتا ہے، ہزاروں میں کوئی ہوتا ہے جس کا دل جمنی طرف ہوتا ہے، باقی جنرلی انسانوں کا دل ڈابی طرف ہوتا ہے. अनुभव करना हो तो यहां तरफ के देखो धबकारे यहीं चलते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस सलाम अपना सीधा हाथ जमणा हाथ यूं दाबी बगल में ले जाते और फिर दबा के यूं निकालते तो ये हाथ चमकता हुआ हो जाता, हाथ में रोशनी आ जाती, हाथ में फोकस जैसी लाइट आ जाती और ऐसी लाइट आती ऐसी रोशनी आती कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस सलाम की हथेली इतनी चमकती थी कि उसको सूरज के सामने करते तो सूरज की रोशनी उसके सामने झांकी पड़ जाती थी। अंदाजा लगाओ कि मूसा अलैहिस सलाम का हाथ कितना चमकता होगा कि सूरज की रोशनी उस हाथ के सामने झांकी पड़ जाती थी। और तफसीरों में लिखा है कि ये रोशनी मूसा अलैहिस सलाम के हाथ में कैसी थी, का वो रोशनी कलिमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमे तैयबा की ईमान की रोशनी जो हजरत मूसा अलैहिस सलाम के दिल में थी वो इतनी पावरफुल रोशनी थी, इतनी पावरफुल लाइट थी ईमान की कि जब मूसा अलैहिस सलाम हाथ को यूं बगल में ले जाके दबाते तो दिल में जो ईमान का नूर है उसका थोड़ा सा हिस्सा हजरत मूसा अलैहिस सलाम के हाथ पर आ जाता और वो ईमान के नूर का रोशनी का थोड़ा हिस्सा जो हथेली में आता वो इतना पावरफुल होता कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने धीमी पड़ जाती। तो अंदाजा लगाओ कि ये ईमान का नूर कितना होगा, कितनी जबरदस्त ईमान की रोशनी होगी कि जिसके सामने सूरज की रोशनी कमजोर पड़ जावे, इतनी जबरदस्त है ईमान की रोशनी। और कयामत के मैदान के अंदर जब हिसाब किताब हो जाएगा तो जहन्नम को पार करने के लिए एक पुल है जिस पुल को पुल सिरात कहते हैं। ये पुल सिरात बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा और बिल्कुल तलवार से ज्यादा पतला तेज, उस पुल सिरात को हम सबको पार करना है। कुरान ने ऐलान कर दिया وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, तुम में से हर एक को पुल सिरात को पार करना है। अब पुल सिरात के अंधेरे रास्ते पर ईमान वाला बंदा पहुंचेगा तो उसके दिल में से ईमान का नूर निकलेगा, जैसे कि गाड़ियों की हेडलाइट होती है, ईमान का नूर निकलेगा, ईमान की रोशनी निकलेगी और उसकी वजह से पूरा पुल सिरात जगमगाएगा, चमकेगा, रोशन रोशन हो जाएगा। खुद अल्लाह कुरान में फरमाते यस आ नूरुहुम बैन अयदीहिम, इनके ईमान का नूर दिल में से निकलकर पूरे पुल सिरात को चकमा जगमगाता हुआ होगा। तो मुसलमान भाइयों, ईमान का नूर का एक टुकड़ा मूसा अलैहि सलाम की हथेली में आवे तो इतना पावरफुल हो जावे कि सूरज उसके सामने झांका पड़ जावे, तो ईमान का नूर कितना जबरदस्त होगा। और जिस अल्लाह पर हम ईमान रखते हैं उस अल्लाह का नूर कितना जबरदस्त होगा। इसीलिए कुरान ने फरमाया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन उसका नूर, उसका जगमगाना ये अल्लाह से है, अल्लाह की कुदरत से है। तो फिर वो नूर वाले अल्लाह अपने नूर की एक तजल्ली सूरज पर डाले तो वो सूरज सजदे में गिर जावे, सूरज की सारी रोशनी उसके सामने मान पड़ जावे, جانکھی پڑ جاوے، لگتا ایسا ہے کہ گرہن میں بھی کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں گرہن ہوا، تو گرہن ہوا تو حضور نے کوئی دوربین نہیں لگایا کہ چلو دوربین لگا کر کے دیکھے کہ گرہن میں کیا ہوتا ہے۔ مسلمان ایسے سب تماشے اور چکر میں پڑتا نہیں ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں جو لوگ بڑے بڑے دوربین لگا کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے آج تک کیا حاصل کیا کہ اب ہم کوئی نیا حاصل کریں گے۔ کوئی وقت بیکار کرنے کے سوا کوئی چیز انہوں نے حاصل نہیں کی۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے بہت پیارا سے، گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ اپنی حکمت کی خموں پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ کئی وگنان نے کیا دھاڑ ماری آج تک دنیا میں، کا سیٹلائٹ اور گرہ اپگرہ اور راکٹ کے ذریعے کہاں 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 گئے، لیکن اپنی فکر کی دنیا کہ اپنی سوچ صحیح کرے، اپنی فکر صحیح کرے، اس کے اندر ان کو سفر کرنے کی آج تک کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ آگے کہتے ہیں اقبال کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، آج سب جہاں دیکھو وہاں سورج کی گرمی سے چلنے والی لائٹ، سورج کی گرمی سے چلنے والے گیزر، سورج کی گرمی سے چلنے والے اب تو ایروپلین آ گئے۔ تو اقبال یہی کہتے ہیں، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا لیکن اپنی زندگی کی اندھیری دنیا میں روشنی نہیں لا سکا، ایمان کے بغیر کی اندھیری زندگی، اعمال صالحہ کے بغیر کی اندھیری زندگی، کا اس میں روشنی نہیں کر سکا، کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا۔ تو یہ جو اس میں لوگ ریسرچ میں پڑھتے ہیں کیا حاصل ہوتا ہے ان کو، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، جب گرہن لگا حضور نے فرمایا مسجد میں آ جاؤ، سب کو مسجد میں جمع کیا اور حضور نے ان کو نماز پڑھائی۔ یہ ہمارا دین ہم کو سکھلاتا ہے کہ جتنی دیر گرہن لگے اتنی دیر نماز میں، ذکر میں، دعا میں، تسبیح میں، استغفار میں، اللہ کے سامنے مانگنے میں آدمی مشغول ہو جائے۔ یہ حضور کا مبارک طریقہ، اور حضور نے بہت لمبی نماز پڑھائی، اور اتنی لمبی نماز عجیب قسم کی وہ نماز پڑھائی۔ چالو نماز میں حضور کچھ آگے پیچھے بھی ہوئے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تم کو گرہن کی نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا، جہنم کو میرے سامنے کر دیا، اور جنت جب میرے سامنے آئی تو جنت میں جو انگور ہے، انگور کی ویلے ہیں، اس کے جھمکے کے جھمکے، اس کے کھوشے کے کھوشے سب لٹک کر میرے سامنے آئے۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں آگے جا کر کے وہ درخت تھوڑی توڑ لوں، جنت جو میرے سامنے آ گئی تو اس کے جو جھمکے آئے اس کی تھوڑی درخت میں تمہارے لیے توڑ لوں۔ اور عجیب بات، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جھمکے میں سے تھوڑی بہت درخت توڑ لیتے تو قیامت تک آنے والے انسان اس انگور کو کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتی، اس پر ہمارا ایمان ہے، چونکہ وہ جنت کے انگور ہوتے اور جنت کی نعمت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ تو حضور کے سامنے جنت آ گئی وہ گرہن کی نماز میں، اور حضور نے اپنے آنکھوں سے جنت دیکھا. اور آگے کی بات سنیے، اللہ نے جہنم کو بھی حضور کے سامنے کیا اور حضور نے جہنم کو بھی دیکھا، اور عجیب بات فرمائی کہ اس دن جہنم بہت زیادہ بھڑک رہی تھی، بہت زیادہ بھڑک رہی تھی جہنم، اور حضور نے جہنم کی کچھ باتیں سنائی جو گرہن کے موقع پر حضور نے دیکھی. اور اس بیان میں جو گرہن کی نماز کے وقت صحابہ کے سامنے حضور نے بیان کیا، اس بیان کے اندر حضور نے وہ باتیں ارشاد فرمائی. اس میں سے دو تین باتیں آپ بھی سن لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو فائدے کا ذریعہ بنا دے. ایک بات عجیب یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان میں فرمایا، گرہن والے بیان میں، کہ اللہ تعالی کو بہت غیرت آتی ہے، اللہ کو بہت غیرت آتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کی بندی کے ساتھ زنا کا کام کرتا ہے. یہ گرہن کے بیان میں حضور نے ارشاد فرمایا. مسلمانوں، آج ہمارے اسلامی سماج میں بھی یہ زنا کا گناہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بہت آگے یہ گناہ بڑھ رہا ہے. اس سے امت کو روکنے کی اور بچانے کی بہت ضرورت ہے. یہ نکاح، یہ شادیاں جتنی ہم آسان کریں گے اور جلدی جلدی کریں گے، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ زنا پر کنٹرول ہوگا، زنا پر قابو ہوگا. اور دیکھیے، نکاحوں کو، شادیوں کو سمپل بناؤ، سادگی والی بناؤ، سیدھی سادی بناؤ، اس لیے کہ ایسی رپورٹ اور کارگزاریاں آتی ہے کہ شادیوں کی نسبت سے بھی غلط تعلق شروع ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں افیئر شروع ہوتے ہیں، لفڑے بازیاں شروع ہوتی ہیں، ناجائز تعلقات شروع ہوتے ہیں. اور بارات جب جاتی ہے اور کھانا جب ہوتا ہے، مرد عورت سب مکس ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی اچھے اچھے کپڑے پہن کر بے پردہ میک اپ کے ساتھ نکلتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں گناہ اور زنا کا ذریعہ بنتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرہن والے بیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب کوئی بندہ کسی بندی سے زنا کرتا ہے. اور قرآن میں فرمایا، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا. زنا کے پاس بھی مت جاؤ، خدا فرماتے زنا کے پاس بھی مت جاؤ. کیا مطلب زنا کے پاس مت جاؤ؟ پرائی عورتوں کو گندی نظر سے مت دیکھو، پرائے مردوں کو عورتیں گندی نظر سے نہ دیکھے، اور مرد پرائی عورتوں کو گندی نظر سے نہ دیکھے. ان سے بلا ضرورت، مجبوری کے بغیر باتیں نہ کرے. پرائی عورتوں کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ میں نہ رہے، ان کے ساتھ چیٹنگ نہ کرے. اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو گرل فرینڈ نہ بناوے، اور کوئی لڑکی کسی لڑکے کو بوائے فرینڈ نہ بناوے. یہ عجیب ایک پریبھاشا چلی ہے، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ سب زینا کے ٹائٹل ہے، یہ شیطانی ٹائٹل ہے. فرینڈ شپ کے نام پر اس کی آڑ میں زنا ہوتے ہیں. تو قرآن میں فرمائے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا
وساء سبیلا. زنا کے پاس بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اپنے آپ کو اس کے گناہ سے بچا بچا کے رکھو. قرآن میں اللہ تعالی نے کامیاب ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ کون سے ایمان والے کامیاب ہوں گے. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب، لیکن کون سے ایمان والے؟ ان کی کچھ نشانی اللہ نے بتلائی، اس میں ایک نشانی یہ بتلائی، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب جو اپنی شرم کی جگہ کو، اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں، حرام کام نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، برے کام نہیں کرتے، کنٹرول میں رکھتے. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. ہاں بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو، نکاح کرو، شادی کرو، اور نکاح اور شادی کر کے ضرورت پوری کرو، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے. اور دوسرا بانیاں جس کا ابھی کوئی تصور نہیں ہے. اور آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اگر بیوی کے علاوہ کسی پرائی عورت کے پاس گئے، کسی غلط جگہ غلط کام کرنے کے لیے گئے، تو وہ شریعت کی بارڈر کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، یہ شریعت کی بارڈر کو توڑنے والے لوگ ہیں، یہ حرام میں پڑنے والے لوگ ہیں، یہ گناہ میں پڑنے والے لوگ ہیں. اسی لیے بھائی زنا، ناجائز تعلق، یہ افیئر، یہ لفڑے، یہ پرائی عورت اور پرائے مردوں کا کانٹیکٹ، یہ سب ہماری شریعت میں حرام، گناہ کا کام، برائی کا کام. اس کو خاص طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے بیان میں ارشاد فرمایا. ایک دوسری بات گرہن کے بیان میں جو حضور نے فرمائی، بڑی دھیان دینے کی بات. حضور نے فرمایا میں نے، میرے سامنے جہنم آئی تو میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ جہنم میں وہ عورت ہے اور ایک بلی اس کے پاس ہے، اور وہ بلی اس عورت کو پنجے مار رہی ہے، اور وہ بلی اس کو پریشان کر رہی، ستا رہی ہے، مار رہی ہے عورت کو. پوچھا یہ کون عورت ہے کہ بلی اس پر اٹیک کرے، بلی اس پر حملہ کرے، بلی اس کو پنجے مارے، بلی اس کو کاٹے، بلی اس کو پریشان کرے جہنم میں، کہ یہ کون عورت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو پنجرے میں بند کر دیا، کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، وہ بلی بیچاری تڑپ تڑپ کے جو ہے مر گئی. کہ اگر بلی کو بند نہیں کرتی، باندھ نہیں دیتی، کھلی رکھتی، تو بلی جا کر کے اپنا کھانا خود ڈھونڈ لیتی، کہیں سے بھی اپنا کھانا کر لیتی. لیکن اس نے پنجرے میں بند کیا، باندھ دیا، کھلاتی نہیں، پلاتی نہیں، بلا وجہ، اور وہ بیچاری بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں اس عورت کو وہ بلی پنجے مار رہی ہے، کاٹ رہی ہے، پنجے مار رہی ہے. سمجھ رہے ہو مسلمانوں؟
ایک عورت نے بلی پر ظلم کیا، ایک عورت نے بلی پر ظلم کیا تو ظلم کی سزا جہنم کی آگ بھگتنی پڑی. آج ظلم ہو رہے، بڑے بھی کر رہے ہیں چھوٹے بھی کر رہے ہیں. ہم بڑوں کے ظلم کو ظلم کہتے، چھوٹے کے ظلم کو کوئی ظلم نہیں کہتا. آپس میں ہم ظلم کریں ایک دوسرے پر، اس کو کوئی ظلم نہیں کہتا. یاد رکھو ظلم ظلم ہے، کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا آخرت میں تو دیں گے، جہنم میں تو دیں گے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ظلم کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. بالوڑ کے مسلمانوں دو گناہ یاد رکھ لو، دو گناہ ایسے ہیں کہ موت سے پہلے دنیا سے سزا چالو ہو جاتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی. دو گناہ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا میں آتی ہے. ایک گناہ تو ظلم، کہ ظلم کی سزا دنیا میں چالو ہو جائے گی اور آخرت میں تو ہے ہی. اور دوسرا اپنے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، یہ بھی اتنا خطرناک گناہ ہے. جس نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو پریشان کیا، آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے تو خدا نے قرآن میں اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت فرمائی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ماں باپ کی بات مانو، کسی پر ظلم مت کرو. یہ ظلم، ایک عورت نے بلی پر ظلم کیا اس کو سزا ہوئی، تو ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرے تو اندازہ لگاؤ کہ ظلم پر اللہ کی یہاں کتنی خطرناک سزا ہوگی اور دنیا سے اس کی سزا چالو ہو جائے گی. اور یہ بات حضور نے گرہن کی نماز میں، جب حضور کے سامنے جہنم آئی تو اس موقع پر حضور نے دیکھا اس کو. اس لیے توبہ کر لو، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا. کہو انشاءاللہ. ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، ٹہنی ظلم کی پھیلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں، ٹہنی ظلم کی پھیلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں. ڈوبتے کو بچانا کمال ہے، ڈوبے ہوئے کو نکالنا آسان ہے. اسی لیے ہم خود کسی پر ظلم نہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کا انجام دنیا میں بھی دکھائیں گے. ہم قرآن پر یقین رکھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظالموں کو بہت جلدی اللہ دکھائیں گے کہاں ان کا کیا انجام ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو اس گرہن کے موقع میں خاص بات، حضور نے جب جہنم دیکھی، چالو نماز میں جہنم حضور کے سامنے آ گئی، جنت بھی آ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم کی آگ میں زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا. اسی گرہن کے بیان میں ارشاد فرمایا، اور ایک عید کے موقع پر بھی فرمایا، یہ گرن کے موقع پر، کہ میں نے جب میرے سامنے جہنم آئی تو جہنم میں عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے دیکھا. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو مرد ہیں، لیکن بہن کی، بیٹی کی، ماں کی، بیوی کی،
یہ سب کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے کہ ان کو ہم جہنم سے بچاوے، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا گرہن کی نماز میں حضور نے جہنم دیکھی کا زیادہ عورتیں جل رہی تھی جہنم میں، مرد بھی تھے لیکن تعداد میں، کاؤنٹ میں، گنتری میں عورتیں زیادہ تھی. پوچھا کیوں، کیوں عورتیں زیادہ جل رہی تھی؟ کا ان کے اندر ناشکری بہت ہے، ناشکری کرنے کی عادت بہت ہے، اسی لیے اس ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جلتی ہے. بہت ناشکری، اب تو مردوں پر بھی ناشکری بہت ہے، مرد بھی بہت ناشکری کرتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر ناشکری. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، شیطان کی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ وہ انسان کو ناشکرا بناتا ہے. جب اللہ کے یہاں سے اس کو نکالا تو اس نے اللہ کو کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ میں اس انسان پر اتنی محنت کروں گا کہ ان کو میں اکثروں کو ناشکرا بناؤں گا، شکر گزار بنو. مردو آپ بھی شکر گزار بنو، اللہ جتنی نعمت دے رہے بہت ہے، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. اور اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو، بہن کو، ماں کو، ان کو بھی شکر کرنا سکھاؤ. ان کو کہو کہ بیٹا سسرال میں جا کے شکر کے ساتھ رہنا. اگر بیٹی کے تم باپ ہو تو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ سسرال جا کے شکر سے رہنا. بہن کے بھائی ہو تو بہن سسرال جا کے تو شکر سے رہنا، یہ سمجھاؤ ان کو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ابھی دو ہفتے پہلے میں ہمارے گجرات کے ایک مشہور شہر میں تھا، علماء نے مجھے عجیب کارگزاری سنائی. ایک مفتی صاحب ایک انجمن چلاتے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ ہم لوگ تقریباً 600 بیوہ عورتوں کو ہر مہینے اناج کی کٹ دیتے ہیں ہمارے شہر میں، بلکہ 650 بیواؤں کو. ابھی ہم سروے کر رہے ہیں شہر میں، اندازہ ایسا ہے کہ 2000 کے قریب بیوہ عورتیں نکلے گی. ہم ان سب کو اناج کیٹ کھانا وغیرہ ہر مہینے پہنچاتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ بہت اچھی خدمت آپ لوگ کر رہے ہو، بیواؤں کی خدمت کرنی چاہیے، یتیموں کی خدمت کرنی چاہیے، غریبوں کی، بیماروں کی سیوا کرنی چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے شہر میں اتنی ساری بیوائیں ہوئی کیسے؟ 650 کو تو ابھی آپ لوگ اناج دے رہے ہو اور سروے چالو ہے کہ 2000 تک پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اتنی ساری عورتیں بیوہ کیسے ہوئی؟ شوہر سب کے مر گئے؟ تو کہنے طلاق بہت ہوتی ہے ہمارے یہاں. میں نے کہا کیوں طلاق ہوتی ہے؟ سروے کیا آپ لوگوں نے؟ کہا ہمارے یہاں رواج ہے کہ تقریباً روزانہ یا جمعہ کے دن لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، روزانہ یا جمعہ کے دن لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے. اب سسرال میں کچھ روکھی سوکھی دکھ سکھ کی تو چلتی رہتی ہے، اب جا کے اپنے ماں باپ کو کہتی ہے تو ماں باپ فوراً گرم ہے، تیری نڑن یوں کہتی ہے اور تیری دیرانی جیٹھانی یوں کہتی ہے، تیری ساسو یوں کہتی ہے، تیرا سسرا یوں کہتا ہے. بس یہ جا کے وہاں ساری کارگزاری سنائے گی اور وہ لوگ اس پر تبصرے کریں گے اور جھگڑے اور پھر طلاقیں ہوتی ہیں. اس لیے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو تعلیم دو کہ بیٹا سسرال میں روکھی سوکھی آئے گی، اللہ کا شکر کر کے زندگی گزار لینا. ان کو شکر سکھاؤ، یہ شیطانیت ہے جو انسان کو ناشکرا بناتا ہے. اسی لیے حضور نے گرہن کے موقع پر دیکھا جہنم میں کہ اکثر عورتیں جل رہی ہے اور یہ عورتیں ناشکری کی وجہ سے جل رہی تھی. ایک بات سناؤں آپ کو،
بہنوں کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں نے تو خوب آزمایا یقین کے ساتھ. جنتی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی چار بیٹی تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. تو حضور نے فرمایا، آپ جمعہ کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا. فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی، اور ان سے چاند جیسے حسن حسین دو بیٹے پیدا ہوئے، شہید کربلا حسین اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہما. جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، اور حضور کی چاروں بیٹیوں میں حضور کو بہت لاڈلی اور پیاری بھی تھی فاطمہ، بہت پیاری. حضور کو حضور خانگی خانگی باتیں بھی بیٹی کو کہتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ سفر سے آتے تو پہلے بیٹی کے گھر جاتے پھر بیوی کے پاس جاتے، یہ حضور کا معمول تھا. سفر سے آتے مسجد میں جاتے، دو رکعت نماز پڑھتے، پھر بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے، پھر بیویوں کے پاس جاتے. یہ ترتیب تھی حضور کی، اتنی محبت تھی بیٹی فاطمہ سے حضور کو. اب بیٹی فاطمہ، چھوٹے چھوٹے بچے، گھر میں اونٹ پالے ہوئے، سارے کام گھر کے خود کرتی تھی. کیسے کرتی تھی؟ اس زمانے میں ہاتھ کی چکی ہوتی تھی، اب تو وہ بھی اینٹیک پیس ہو گئے. ہاتھ کی گھنٹی جو ہوتی تھی پہلے، کہیں کہیں یادگار کسی کے گھر میں ہوئے تو اللہ جانے، زمانہ اتنا تیزی سے بدل رہا ہے. پانچ دن پہلے ایک گاؤں میں میں بیان کرنے گیا تھا، میں نے کہا مٹکے کا پانی لاؤ، تو کہنے لگے مفتی صاحب مٹکے تو نہیں ہے. میں نے کہا گاؤں والے کہیں گے مٹکے نہیں ہے گھر میں، تو پھر امت کا ہوگا کیا؟ تو وہ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، تو ہاتھ پر نشان بن گئے، نشان چکی کے کھاڑے پڑ گئے، لائن پڑ گئے. اور گھر میں نل نہیں تھے، پانی لینے جانا پڑتا تھا مشکیزے، تو پانی کے مشکیزے اٹھا کے لاتی یہ سینے پر، تو یہاں سینے پر نشان بن گئے تھے خود کام کرنے کا سارا کام. ایک دن حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور باندی آئے ہیں، حضور تقسیم کر رہے ہیں، غزوہ خیبر کی بات ہے. تو کہا چلو میں جاؤں ابا کے پاس، ابا ایک آدھ کام والا دے دو، غلام دے دو، کام والی دے دو، باندی دے دو، مجھے کام آ جاوے. بھائی حضور سے ملاقات نہیں کر سکی، مہمان تھے یا حضور کہیں باہر تھے. حضرت عائشہ کو کہہ دیا، حضرت عائشہ کو کہہ دیا کہ بھائی حضور کو میرے ابا کو بتلا دینا. پھر حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ فاطمہ آئی تھی، اور کیوں آئی تھی؟ کہ آپ کی بیٹی خود آٹا پیستی ہے تو ہاتھ پر زخم پڑ گئے، پانی لاتی ہے تو سینے پر زخم پڑ گئے، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. ساری بات حضور نے سنی. حضور نے حضرت علی کو، جمائی کو ایسا نہیں کہا، علی ایک آدھ کام والا تو رکھ، میری بیٹی کو سب کام کرنے پڑتے. بالکل نہیں، جنت کی عورتوں کی سردار کی بات سنا رہا ہوں. آج تو گھر کے اندر بہو سے تھوڑا بہت کرواوے تو دھرتی کمپا جاوے، اب زمانہ ایسا آ گیا. تو حضرت فاطمہ کی ساری بات ماں عائشہ نے حضور کو سنائی. اب دیکھو طریقہ حضور کا، باپ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی حضور نے بتلایا. سیدھے حضور گئے حضرت علی اور فاطمہ کے گھر، عشاء کے بعد کا وقت تھا اور دونوں سو گئے تھے بالکل بستر پر، یعنی ابھی آنکھ نہیں لگی تھی، بستر پر سو چکے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جمائی اور بیٹی دونوں کھڑے ہونے گئے، تو حضور نے کہا سوئے رہو رہو سوئے رہو، اور حضور دونوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے. اس طرح بیٹھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پیر کے تلوے کی ٹھنڈک میرے سینے میں مجھے محسوس ہوئی. اس طرح حضور ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا کہا، بیٹی تو گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، بیٹی تجھے تکلیف ہوتی ہے، اور تو آج میرے پاس غلام باندھی لینے آئی تھی. حضور چاہتے، حضور سب کو تقسیم کر رہے تھے، لے جاؤ غلام باندھی، تو اپنی بیٹی کو بھی دے دیتے. نہیں دیا، ایک غلام بھی نہیں دیا، ایک باندھی بھی نہیں دی، سب کو بانٹا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا. کیا فرمایا، بیٹا جب تو گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاوے اور رات کو سونے کے لیے بستر پر آوے تو بیٹا بستر پر بیٹھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ غلام اور باندی سے بھی تیرے لیے بہتر ہوگا. تسبیح بتلا دی اپنی بیٹی کو، ذکر بتلا دیا اپنی بیٹی کو، غلام باندی نہیں دی اپنی بیٹی کو. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آج رات سے یہ عمل چالو کرو، کہو انشاءاللہ، سب شروع کرو. رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو پڑھ کے اپنے بدن پر دم کر کے ہاتھ پھرا لو، ہاتھ پر پھک مارو، پورے بدن پر پھرا لو، تو جتنی نیند آئے گی اتنی نیند میں آپ کی تھکن دور ہو جائے گی، صبح میں ایک دم فریش اٹھو گے. صبح اٹھتے ہی دعا پڑھو، وضو کرو، نماز پڑھو، ایک دم فریش موڈ میں آ جاؤ گے. جتنی بھی یعنی کسی رات میں کسی کام کی وجہ سے 2-3 گھنٹے بھی نیند ملی تو بھی انشاءاللہ نیند پوری ہو جائے گی اور آپ بالکل فریش ہو جاؤ گے. یہ اس تسبیح کی برکت ہے. تو حضور نے اپنی بیٹی کو ناشکری نہیں سکھائی، شکر گزاری سکھائی. یہی مزاج اپنی اولاد کا بناؤ کہ بیٹا شکر سے رہو، اور ہماری بہنیں بھی شکر کا مزاج بنائیں. تو یہ 3 گناہ کی بات حضور نے گرہن والے بیان میں فرمائی، جس کی طرف خوب دھیان اور توجہ دینے کی مسلمان بھائیوں بہت زیادہ ضرورت ہے. کسی پر ظلم مت کرو، زنا سے رکو اور روکو، اور شکر گزار بنو. اور آخری بات اس مجلس کی عرض کر دوں میں آپ سب کو، دیکھو بھائی، جب کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، زنا کا کام ہو رہا ہے، ظلم کا کام ہو رہا ہے، اور ہم روکے نہیں، ٹوکے نہیں، اس کو روکنے کی فکر اور محنت نہ کرے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف ان کرنے والوں پر نہیں آئے گا، پوری بستی والے اس کی لپیٹ میں آئیں گے. یہ قرآن کا اعلان ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. کا وہ فتنہ جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، سب پر آئے گا. آج ایسے دھندے ہوتے، غلط کام ہوتے ہیں، لیکن بڑے لوگ، بڑے لوگ آنکھ آڑا کان کرتے ہیں، جانتے ہوئے بھی روکتے نہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، اس وقت جو عذاب کا ماحول ہے، گناہ کا ماحول ہے، یہ سب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کھلم کھلے گناہ ہو، گناہوں کا چرچا ہو، گناہوں کی خبر ہو، پھر بھی گناہ کو کوئی روکتا نہیں، کوئی گناہ سے روکنے کی محنت نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عام عذاب، جنرل عذاب آتا ہے. اسی لیے
سب لوگوں کو، سب لوگوں کو، عالموں کو بھی، وڈیلوں کو بھی، جوانوں کو بھی، سب کو مل جل کر کے، جو غلط کام کھلم کھلے ہوتے ہو، یا سب کو معلوم ہے ایسے کام سے، گناہ اور حرام سے جو ہو رہے، اس کو روکنے کی محنت کرنی پڑے گی. یہ بہت ضروری ہے. جب یہ گناہ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اللہ عذاب کے ماحول کو دور فرما دیں گے. دونوں میں بہت بڑا جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے. ایک جگہ کے اوپر ہوا ایسا، غلطی انسان کر ڈالتا ہے. تو ایک مولانا صاحب کا بیان ہوا تو انہوں نے کھلم کھلا زینا پہ تقریر کر ڈالی وہی پر باہر بیٹھ کر. تو سب لوگ ناراض ہو گئے کہ آپ تو اتنے بڑے آدمی کے بانڈنے جا کر کھلم کھلا زینا پر تقریر کر دیں. تو کہا میرا شکریہ ادا کرو، میں نے اللہ کے عذاب کو دور کروایا. اگر سب گنگے ہو جاوے کہ تو بڑے، ان کو کون کہوے، ان کو کہواوے ایسا نہیں ہے ورنہ فتنہ ہوگا. تو یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اس لیے بھائیو یہ تو کرنا ہی پڑے گا. ہم آیت پڑھتے ہیں رات بھی، لیکن آدھی آیت پر دھیان ہے، آدھی پر بالکل دھیان نہیں ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کیسے بہترین ہو؟ اچھے کام سکھلاؤ اور گناہ سے روکو، یہ بھی کرنا پڑے گا. برائیوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا، ظلم سے روکنا، زنا سے روکنا، شراب جگار سے روکنا، حرام آوک سے روکنا، یہ کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے، تب جا کر کے یہ عذاب کے حالات دور ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے. بھائیو آج کی شادیاں بھی گناہوں کا ایک اڈا بن چکی ہے. سمپل شادیاں کرو تاکہ دوسروں کے گناہ اپنے سر پہ نہیں آوے. ایک تو خرچہ کرنے کا نے گناہ سر پہ لینے کے، خرچہ بھی کرنے کا نے گناہ بھی سر پہ لینے کے. اب ہم نے شادی میں مردوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا، نے ہماری شادیاں تو اب میں کہا کرتا ہوں پسندگی کے میڑے بن گئے، سلیکشن فیئر ہو گئے ہماری شادیاں، پسندگی کے میڑے. ماں باپ بھی لڑکیوں کو جان بوجھ کے بنا ٹھنا کے بھیجتے کہ جانی کوئی لڑکا تجھے دیکھ کے پسند کر لے گا اس نیت سے. اور لڑکے بھی نکاحوں میں اسی نسبت سے آتے ہیں کہ کوئی پسند آ جائے، پسندگی کے میڑے بن رہے ہیں ہماری نکاح. بے حیائی، بے شرمی. اور سمجھو کہ ویڈیو شوٹنگ کو تو اب لوگوں نے مستحب بنا دیا، مستحب بنا ڈالا ویڈیو شوٹنگ کو، کہ اس کے بغیر تو شادی ہی نہیں ہوگی. ویڈیو کے بغیر، شوٹنگ کے بغیر. مسلمانوں توبہ کرو، توبہ. اس گناہ کی چیز کو آج ہم نے ایسا بنا دیا جیسے کہ مستحب ہوئے، یہ گناہ کی چیز. اور اس سے بڑا یہ کہ لوگ فیس بک پر لائیو رکھتے ہیں، یا ایسے رکھتے ہیں فیس بک کے اوپر، دلہن کے سین، دلہے کے سین، مہندی کے سین، اور اس کے کپڑے کے سین. یہ سب کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر؟ بھائیو ہم ادھر ظلم کو دیکھتے ہیں، ادھر اپنے گناہ بھی تو ذرا دیکھو کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں. وہ کسی نے کہا نہیں کہ ایک بندے نے کہا اے اللہ یہ حالات کیا ہے، وہاں سے جواب آیا بندے یہ اعمال کیا ہے. تو تیرے اعمال تو دیکھ، تیرے گناہ تو دیکھ کہ تیرے اندر کتنے گناہ ہیں. اللہ تعالی ہمارے سماجوں کو گناہوں سے پاک فرمائے، شادیوں کو خرافات سے پاک فرمائے، برائیوں سے پاک فرمائے. باقی یہ ہے خرچہ کرنے والوں کو میں کہا کرتا ہوں تم کتنا بھی کھلاؤ نے تو ابھی کبھی کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے. یہ تو لکھ کے رکھ لو،
کتنا بھی کھلاؤ کوئی تعریف نہیں کرے گا. یہ تو یہ دنیا ناشکری ہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک بارات آئی, شادی کی جان آئی, تو مالدار آدمی تھا تو اس نے کھلایا بھی پلایا بھی, اور جتنے لوگ جان میں آئے تھے نا سب کو ایک ایک جوڑی کپڑے بھی دیے, پوری جان والے کو. کتنا مالدار ہوگا. پھر وہ جو ہے نا جان جانے لگی تو وہ کہیں چھپ کے بیٹھ گیا کہ لوگ میری کتنی تعریف کرتے ذرا سنو. تو جانے یہ لوگ جاتے جاتے کیا بات کر رہے, دیکھو نا اتنا مالدار ایک ایک جوڑی کپڑے دیے, وہ چاہتا تھا دو جوڑی نہیں دے سکتا تھا. یہ دنیا کا حال ہے بھائی. تو میں نے اس پر ہاشیہ لگایا. ایک ہماری ہمارے سامنے ایک لائیو قصہ ہوا. ایک آدمی انگلینڈ سے آئے, بیٹی کی شادی کرائی, پانچ دن کھلایا, پانچ دن ہر وقت الگ الگ آئٹم ہے, اور میں نکاح کے دن سات یا آٹھ آئٹمیں کھلائی. تو لوگ کھا کے باہر نکلتے نکلتے کیا بات کرے, دیکھو نہیں اتنا مالدار نے بریانی مرغی کی کھلائی, بکرے کی نہیں ملی اس کو, حالانکہ پراٹھے تھے بکرے کے, کباب بھی تھے بکرے کے, لیکن لوگ بار بار بات کرے کہ بریانی دیکھو مرغی کی کھلائی, بکرے کی نہیں کھلائی. یہ دنیا کا حال ہے. اسی لیے تم یہ سمجھو گے کہ ہم بہت کھلائیں گے نہیں, بہت دعوت کریں گے تو لوگ بہت واہ واہ کریں گے, یہ تو بھول جاؤ. کھلانے کا نہیں, گالیاں بھی کھانے کی ڈبل, اور گناہ کمانے کے وہ الگ. اس سے بہتر ہے سادے سمپل سنت طریقے سے نکاح کرو, اللہ اس میں خیر و برکت دیں گے اور شادیوں کی برائیوں کو ختم کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں پر آپ کو مجھ کو عمل کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت کا, سہولت کا, کرم کا, عزت کا معاملہ فرمائے. اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے. تین مرتبہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم على بارک على سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين 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 يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.